بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصول من علم الأصول، فضيلة الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه كرسالة كدرس جاري ہے. الحكام الشرعية پر بات ہو رہی تھی اور یہ بیان کیا تھا کہ حکم شرعی جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، احکام تکلیفیہ اور احکام وضعیہ. احکام تکلیفیہ یہ پانچ قسمیں ہیں: فرض جسے واجب بھی کہتے ہیں، مستحب جسے سنت بھی کہتے ہیں، مندوب بھی کہتے ہیں، پھر جائز جسے حلال بھی کہتے ہیں، پھر مکروہ اور پھر حرام. اور احکام تکلیفی ہم نے تفصیل سے بیان کی دلائل کے ساتھ اور بعض مثالیں بھی بیان کی. اور احکام وضعیہ جو ہیں ان کی بھی ہم نے پانچ قسمیں بیان کی: صحہ، فساد، سبب، شرط، مانع. یہ زیادہ مشہور ہیں اور یہ بیان کیا تھا کہ ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے. جب یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز کا کیا حکم ہے، تو اس کا جواب دو اعتبار سے ہوتا ہے. نمبر ایک، یہ جو نماز ہے کون سی ہے؟ آپ فرض پانچ نمازوں کا پوچھ رہے ہیں یا آپ نفل نماز کا پوچھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی شخص یہ سوال کرے، یعنی وضاحت کرنی چاہیے نماز کا کیا حکم ہے، کون سی نماز کا کیا حکم ہے، پانچ نمازوں کا کیا حکم ہے جو آپ دن اور رات میں پڑھتے ہیں. یہ پانچ نمازیں جو ہم دن اور رات میں پڑھتے ہیں، یہ فرض ہے، ان کا حکم ہے فرض. یہ ایک اعتبار ہے. دوسرے اعتبار یہ ہے کہ کیا یہ فلان شخص نے فجر کی نماز پڑھی دو رکعت، اس نماز کا حکم کیا ہے؟ اب یہاں پر یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ نماز کا حکم فرض ہے کہ نہیں، وہ جانتا ہے کہ اس نے فرض نماز پڑھی ہے، لیکن وہ یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے باطل ہے. تو اس ایک مثال سے پتہ چلا ہے کہ احکام میں شرعیہ جو ہم کسی چیز پہ بات کرتے ہیں، اس کا حکم شرعی کیا ہے. تو اس میں ایک تو یہ حکم ہے، حکم تکلیفی کیا ہے، فرض ہے یا جو مندوب ہے یا جائز ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عمل ہوا ہے کیا یہ صحیح ہے یا باطل ہے، فاسد ہے. یا دوسری بات یہ ہے، اب مثال کے طور پہ وضو کرنا نماز کے لیے، اس کا کیا حکم ہے؟ اب دونوں اعتبار سے اس کا حکم ہے کہ وضو جو ہے کیا ارکان اسلام میں سے ہے؟ نہیں، لیکن نماز ارکان اسلام میں سے ہے. اور وضو کیونکہ ارکان اسلام، نماز رکن ارکان اسلام سے دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد، جیسے نماز ضروری ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے کی جاتی ہیں اور ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کو کہتے ہیں شرط، اور وضو نماز کی شرط ہے. تو کیا حکم ہے وضو کا؟ حکم وضعی ہے، حکم تکلیفی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرط ہے. جب حکم تکلیفی کی طرف آتے ہیں تو عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ وضو بھی فرض ہے. حقیقتاً یہ لفظ درست نہیں ہے، وضو شرط ہے، فرض نہیں ہے. اور شرط اور فرض اور رکن ملتے جلتے لفظ ہیں، یعنی یہ لازمی طور پر ہم نے کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ بھی ہے اور عبادت کیا ہوگی، باطل ہو جائے گی. تو یہ حکم وضعی ہے اس طریقے سے. تو حکم وضعی میں ہم نے پچھلے درس میں شرط کے متعلق بات کی اور رکن کے متعلق بات کی تھوڑی سی، اور یہ فرق بھی بیان کیا تھا شرط اور رکن کا. اور صحیح پر ہم نے بات کی تفصیل سے، صحیح پر. آج کے درس میں فاسد کی بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والفاسد لغتن، اور فاسد لغت میں، لغت کے اعتبار سے اس کا مطلب ہے الذاہب ضیاعا وخسرا، جو چلا جاتا ہے رائے گا خسارے میں. ذاہب چلا گیا، ضیاعا رائے گا، وخسرا خسارے میں، نقصان میں. واصطلاحا، اور اصطلاح تعریف میں، ما لا يترتب آثار فعله عليه، جس کا فعل جس چیز کے آثار اس پر عائد نہ ہوتے ہوں، عبادت کان ام عقد، چاہے وہ عبادت میں ہو چاہے وہ معاملات یعنی عقود جو کانٹریکٹس ہیں ان میں سے ہو، یعنی صحیح کے بالکل الٹ. یعنی جو محنت کسی شخص نے کسی کام کے لیے کی، اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی محنت رائے گا چلی گئی اور وہ خسارے میں پڑا رہا. رائے گا اس لیے چلی گئی کہ اس کی ساری محنت کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوا جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا. اس کے برعکس فائدہ تو فائدہ کو تو دور کی بات ہے، اس کو یہ خسارہ ہے کہ وہ محنت جو کر رہا تھا وہ ابھی اس کی گردن میں موجود ہے کہیں نہیں، جب تک وہ پوری نہیں کرے، جب نہیں کرے گا تو وہ خسارے میں ہے. سوال ہوگا قیامت دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بھی نماز تم پر فرض واجب ہے، فجر کی نماز فرض جو ہے وہ تم نے پڑھنی ہے، فرض ہے تمہارے اوپر. کسی شخص نے نماز تو پڑھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے طریقے کے مخالف پڑھی، مثال کے طور پر اس نے 3 رکعت پڑھ لی، تو ہم یہ کہیں گے اس شخص کے اس عمل کی وجہ سے اب اس کے عمل رائے گا چلا گیا اور وہ خسارے میں بھی ہے. اگرچہ ظاہر اس نے 1 رکعت پڑھتے ہوئے اچھا کام کیا لیکن شرعاً اچھا کام نہیں ہے، اس لیے ظاہراً جو انسان کو نظر آتا ہے اور چیز شرعاً اس کا حکم اور ہے. اچھی صرف وہی چیز ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فرمایا ہے، خیر اسی میں ہے، خیر ہمارے عقلوں میں نہیں. اگر ہم عقل پہ تولیں اسے تو عقل تو کہتا اچھا ہے. اسے جو لوگ ہمیشہ عقل کو آگے کرتے ہم کہتے ہیں اگر عقل کی بات ہمیشہ شرع سے بہتر ہوتی تو جو فجر کی نماز 3 رکعت پڑھتے اسے کیوں کہتے تمہاری نماز باطل ہے؟ عقل کے تقاضے سے تو اس نے ایک اچھا کام کیا ہے لیکن غلطی اس نے کی، شریعت کے خلاف اس نے کام کیا. تو شریعت پہلے عقل بعد میں ہے. عقل کیوں اسے اچھا کہتا ہے؟ اس لیے کہ جو شخص 1 رکعت زیادہ پڑھے گا وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس میں تکبیر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے. تو یہ کیا ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا باعث ثواب نہیں ہے کیا؟ باعث ثواب ہے لیکن اس جگہ پر باعث گناہ ہے کیونکہ شریعت کے خلاف ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالفاسد من العبادات، اب مثال بیان کر رہے ہیں جو فاسد چیز عبادات میں سے ہے، ما لا تبرأ به الذمہ، جس سے کسی انسان کی گردن آزاد نہیں ہوتی، آپ کے گلے میں ہے، ولا يسقط به الطلب، اور فرضیت بھی ساقط نہیں ہوتی، یا جو آپ سے کہا گیا کرنے کو چاہے فرض ہو مستحب ہو وہ ساقط نہیں ہوتا. مثال کے طور پر مثال بیان کر رہے ہیں کالصلاۃ قبل وقتها، ایک مثال تھی کہ فجر کی 3 رکعت پڑھ لی، ایک شخص فجر کی نماز اذان سے پہلے پڑھ لی، کالصلاۃ قبل وقتها، نماز تو پڑھی 2 رکعت ہی پڑھی، بہترین طریقے سے پڑھی، پورے شروط ارکان واجبات کو بہترین طریقے سے، سنن کا بھی اہتمام کیا، لیکن اس نے پڑھی وقت سے پہلے، اذان نہیں ہوئی، اذان ہوتی ہے 5 بجے، اس نے نماز پڑھی 4:30 بجے یا 4:45 بجے یا اذان سے 5 منٹ پہلے، اور وہ جانتا ہے کہ اذان نہیں ہوئی، تو اس شخص نے اس کا حکم کیا ہے؟ ہم کہیں گے نماز جو اس نے پڑھی ہے یہ نماز فاسد ہے. اب کیا اس کی اس محنت جو اس نے کی ہے، اس وقت وہ اٹھا، محنت دیکھیں کہ فجر کے وقت اٹھا ہے، شدید سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، اور پھر اس نے اللہ تعالی کی نماز بھی پڑھی ہے، تو اس کی محنت کیا، اس محنت کا فائدہ ملا؟ نہیں ملا، تو محنت رائے گا گئی. اچھا اذان کے بعد وہ نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو خسارے میں ہے. تو یہ فاسد کی جو ہے تعریف یعنی مثال کے ساتھ. والفاسد من العقود، اور فاسد جو عقود اور کانٹریکٹس میں سے، اس کی مثال ہے ما لا تترتب اثار علیہ کبیع المجہول، یعنی وہی بات ہے یعنی جس چیز کے اثر اس چیز پر عائد نہیں ہوتے. یعنی دو چیزیں ہیں، ایک وقت ہے نماز کا، ایک نماز ہے. جب تک وقت پہ نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں. اسی طریقے سے خرید و فروخت میں کانٹریکٹس میں بھی ایسی چیزیں ہیں، بعض ایسی چیزیں جن کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے. اب جیسے میں یہاں پہ بیان کرتے ہیں کبھی المجہول، جیسا کہ مجہول چیز کو بیچنا. مجہول کہتے ہیں انجانی چیز کو، مجہول. جہالت کسے کہتے ہیں؟ علم کی ضد ہے، علم ہے جاننا اور جہالت ہے نہ جاننا. مجہول ہے وہ چیز جس کو آپ جانتے نہیں, مجہول. یعنی ایک شخص ہے آپ کو کہتا ہے میری جیب میں جو چیز موجود ہے میں آپ کو 10 ریال کی بیچتا ہوں, جائز ہے؟ کیوں, کانٹریکٹ میں کیا غلطی ہے؟ جو میں بیچ رہا ہوں وہ مجہول ہے, قبیل مجہول. تو مجہول چیز جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے تو شرعاً جائز نہیں ہے. اس بیع کو کیا کہیں گے, خرید و فروخت کو کیا کہیں گے؟ فاسد کہیں گے. اگر آپ 10 میں لے لیتا ہوں, اپنے جیب سے میں 1 روپے کی ٹرافی نکالتا ہوں, ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے 10 واپس لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ شرعاً حق ہے آپ کا, اگرچہ ہماری رضامندی بھی ہو گئی ہے, لیکن کوئی ظلم ہے اس میں. آج جب قاضی کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے یار اس نے مجھے دھوکہ دیا. بھی دھوکہ کیا تھا؟ اس نے کہا میں 10 روپے کی چیز جو میری جیب میں میں آپ کو بیچتا ہوں, وہ میں نے ہاں کہہ دی, جیب میں تھی یہ 1 ریال کی چیز, تو اس نے ظلم سے 9 روپے میرے لے لی. تو قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کے 10 واپس کر دو, اس کی چیز واپس کر دو. یہ بے ہوا ہی نہیں اصل میں, تو اسے کہتے ہیں البیع الفاسد. اس کی اور مثال میں نے دی تھی صحیح کے اس میں, کہ آپ کی ایک چیز ہے, مالک نہیں ہے, کسی اور نے بھی. تو خرید و فروخت کی 7 شرطیں ہیں, ان میں سے کوئی شرط اگر نکل جائے تو خرید و فروخت کا کانٹریکٹ جو ہے یہ فاسد ہو جاتا ہے. جیسا فرماتے ہیں وکل فاسد من العبادات والعقود, اور ہر فاسد چیز چاہے عبادات میں سے ہو یا عقد عقود میں سے کانٹریکٹس میں سے ہو, وہ شروط اور شرطوں میں سے ہو, فإنه محرم, وہ حرام ہے. یعنی خرید و فروخت تو فاسد تو ہے, کانٹریکٹ نہیں ہوا اصل میں, شرعاً کیا حکم ہے؟ حرام ہے. اس لیے کہ یہ خرید و فروخت ایک تو ہوئی نہیں ہے بات, یعنی فاسد ہے. دوسرا حکم یہ ہے اس کا کہ یہ شرعاً حرام بھی ہے. یعنی اس کو حرام کا کیا حکم ہے؟ جو کرے گا وہ گناہ کا مستحق ہو, جو نہیں کرے گا وہ ثواب کا مستحق ہے. تو یہاں پر گناہ کی بات ہو رہی ہے. تو ہر فاسد چیز اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں جس نے کسی نے شرط چھوڑ دی, نماز پڑھی بغیر وضو کے شرط ہے, نماز کا وقت ہونا شرط ہے, اس نے پہلے پڑھ لی, نماز تو باطل ہے, ہم نے کہہ دی نماز فاسد ہے, اس کے عمل کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے. تو حرام کون سا حکم ہے؟ تکلیفی ہے, اس کے عمل حرام ہے, اس کو گناہ کا مستحق ہو گیا شخص. اور اس کے ساتھ سے عبادت بھی اس کی فاسد ہی دوبارہ کرے گا. حرام کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی کمی نہ ہو, اور یہ ظاہر نہ ہو کہ وہ شخص مذاق نہیں اڑا رہا دین کا, وہ دین کا مذاق اڑا نہیں, اس سے بڑا حرام ہے. یعنی جو شخص پتہ ہے کہ نماز کا وقت یہ ہے پھر بھی وہ کرتا ہے تو یہ اس سے بڑا, ایک شخص جو پتہ نہیں ہے کہ خرید فروخت کیسے کی جاتی ہے, خرید فروخت تو نہیں ہوا, یہ مجہول چیز ہے, موبائل میرے جیب میں ہے 200, میں کہتا ہوں 1000 کا ہے, آپ کو دکھا دو یار 200 کی اس کی قیمت نہیں ہے, تو یہ عمل جو یہ حرام ہے. اگر اس کو اگر وہ جاہل ہے تو اس کا حکم اور ہے, لیکن اس کانٹریکٹ کا حکم کیا ہے؟ کانٹریکٹ حرام ہے. شیخ وجہ بیان کریں لأن ذلك من تعدی حدود اللہ, حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنا ہے, اس عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنے میں سے ہے. واتخاذ آیات حزوا, اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے. ولأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکر من اشترط شروطا لیست فی کتاب اللہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہر اس شرط کا جو شرط اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہ موجود ہو. اور یہ روایت ہے صحیح بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شرط ہو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مخالف ہو تو وہ شرط باطل ہے. شیخ صاحب فرماتے والفاسد والباطل بمعنى واحد الا فی موضعین, فاسد اور باطل کا ایک ہی معنی ہے سوائے دو صورتوں کے, دو ایسی صورتیں ہیں جس میں معنی مختلف ہو جاتا ہے. نمبر ایک, الاول فی الاحرام, احرام کی حالت میں, حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو. ففرقوا بینہما, ففرقوا ان لوگوں نے تفرقہ بیان کیا, فرق بیان کیا دونوں کا. تو کون فرقوا؟ فقہا, بعض فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے فرق بیان کیا ہے کہ فاسد اور باطل کا, حقیقتاً دونوں کا ایک مطلب ہے, سوائے دو صورتوں کے, ایک احرام کی صورت ہے اور ایک نکاح کی, آگے بیان کرتا ہوں میں. تو احرام کی صورت میں ففرقوا بینہما, تو فقہا نے, حالانکہ شیخ نے بعض نہیں لکھا لیکن سب کا نہیں, بعض فقہا یا اکثر فقہا یہ سمجھ رہے ہیں آپ, جو جمہور ہے وہ اس کا فرق بیان کرتے ہیں فاسد اور باطل کا, اور یہ بیان کیا بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عند الإسلام. فاسد اور باطل کا انہوں نے فرق بیان کیا ہے اور اس کی مثال بھی بیان کی ہے. احرام کی صورت میں اگر کوئی شخص وطئ, یعنی ہم بستری کی وطئ اپنی بیوی سے, المحرم احرام کی حالت میں کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی قبل التحلل الأول, ابھی احرام نہیں اترا, تحلل دو ہوتے احرام کے حج میں, ایک اول ہوتا ہے ایک ثانی ہوتا ہے. تحلل اول ہوتا ہے 10 تاریخ کو, اگر آپ 3 چیزیں کر لیں, نمبر 1 بال منڈوا لیں, نمبر 2 قربانی کر لیں, نمبر 3 طواف. ان تینوں سے اگر دو آپ نے کر لیے تو تحلل اول ہو جاتا ہے, اور حج سعی جو ہے حج کی تو 4 ہیں, ان چاروں میں سے اگر 3 آپ نے کر لیا تو اول ہے, اور اگر نہیں کہ 1 بچتا ہے تو وہ ثانی ہے. اگر تحل اول سے پہلے یعنی ان چاروں میں سے کوئی بھی عمل نہیں کیا, کسی نے بیوی سے ہم بستری کر لی 10 تاریخ کو, ابھی 4 میں سے کچھ نہیں کیا, تو اس کا حج کہتے ہیں فاسد ہے. اب وہ دوبارہ حج بھی کرے گا اگلے سال, اور اس حج کو پورا بھی کرے گا, احرام کو نہیں اتارے گا. اور بعض فقہا کے نزدیک وہ اونٹ قربانی دے گا, اونٹ. شیخ صاحب فرماتے ہیں والباطل مرتد فی عن الاسلام, اور باطل وہ ہے اگر وہ احرام کی صورت میں مرتد ہو جائے, اب یہ باطل ہو گیا, یعنی اس کی یہ احرام جو ہے باطل ہو گیا. دونوں ملتے جلتے مطلب ہیں, فاسد میں اس کا حج ہوا کیا؟ نہیں ہوا, اسے ہم کہتے ہیں دوبارہ کرے گا وہ, لیکن اگر مرتد ہو جاتا ہے نعوذ باللہ, تو اس کا یہ حج بھی ختم, پورا بھی نہیں کرے گا, اور اگلے سال کرے نہ کرے وہ مرتد ہو گیا. اگر توبہ کرتا ہے پھر حج اس پہ فرض ہے. تو بعض فقہا نے یہ فرق بیان کیا کہ فاسد کا اور باطل کا یہاں پر فرق ہے. اور دوسرا فرق شیخ صاحب بیان کرتے, دوسری صورت شیخ صاحب بیان کرتے ہیں فی النکاح, نکاح میں ففرقوا بینہما, تو فقہا نے فرق بیان کیا ہے فاسد اور باطل میں, بأن الفاسد مختلف العلماء فی فساده کنکاح بلا ولی, تو فاسد نکاح وہ ہوتا ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ نکاح فاسد ہے یا نہیں, جیسا کہ کوئی نکاح ہو جاتا ہے بغیر ولی کے, ولی نہیں ہے, والد یا اس کا بھائی بڑا ہے کوئی بھی بغیر ولی کے, تو یہ نکاح فاسد ہے باطل نہیں کہتے. ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ سے ہے, اگرچہ اختلاف مرجوع ہے, کیونکہ بعض کے نزدیک قول راجح ہے باطل ہی ہے. میں شیخ صاحب بیان کری فقہی اختلاف جو موجود ہے اس کے وجود میں, کیونکہ آپ طالب علم میں آپ کے سامنے ایسی باتیں آئیں گی فاسد ہے یا باطل ہے, اب نکاح فاسد کیا نکاح باطل کیا, احرام فاسد کیا احرام باطل کیا ہے. ٹھیک ہے نا, بأن الفاسد مختلف العلماء فی فساده کنکاح بلا ولی والباطل ما اجمعوا علی بطلان کنکاح المعتده, اور باطل اس نکاح کو کہتے ہیں جس پر اجماع اختلاف نہیں ہے فقہا کا, اجماع ہے کہ اس کا نکاح باطل ہے, کسی صورت میں نکاح ہوا ہی نہیں. جیسا کہ ایک عورت ہے عدت میں, اس کا خاوند یا مر گیا ہے یا وہ مطلقہ عورت ہے, عدت کے دوران شادی کسی نے نکاح کیا اسے, کہ یہ نکاح درست ہے؟ عدت کے دوران نکاح ہوتے نہیں ہے. تو اگر وہ عدت وہ وقت ہوتا ہے جو عورت گزارتی ہے خاوند کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد, مرنے کے بعد ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن, الا یہ کہ وہ حاملہ ہو, جب تک وہ حمل نہیں وضع کرتی. تو یہ نکاح المعتدہ جو ہے, اگر عدت کے دوران کوئی شخص شادی کر لیتا ہے, نکاح کر لیتا ہے عورت سے, تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر شیخ صاحب نے اس باب کو اسی پر ہی ختم کیا, اور اگلے باب میں انشاءاللہ ہم العلم سے بات شروع کریں گے, لیکن دو چیزیں رہ گئیں وہ بھی تھوڑی سی 5 منٹ وہ بیان کر دوں. السبب والمانع, سبب کسے کہتے ہیں مانع کسے کہتے ہیں, کیونکہ یہ بھی احکام وضعیہ میں سے ہیں, شیخ صاحب کتاب میں تو اس کا ذکر نہیں کیا لیکن شرح میں شیخ صاحب نے ان کو بیان کیا ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں السبب فی اللغہ, لغت میں سبب جو ہے, ما یتوصل به الى مقصود ما, کسی مقصد کو پہنچنے کے لیے جو آپ ذریعہ استعمال کرتے ہیں اسے سبب کہتے ہیں. فی الاصطلاح اور اصطلاح شرعی میں ما جعله الشارع معرف لحکم شرعی, جسے شارع نے بیان کیا ہے کسی حکم شرعی کے لیے, بحیث یوجد هذا الحکم عند وجوده, یہ حکم اس حکم کا وجود اس سے جڑا ہوا ہے, جب یہ سبب موجود ہے تو حکم بھی موجود ہے. والعدم عند عدمه, اور اگر سبب موجود ہے تو حکم بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہر وہ چیز جسے شارع نے ایک علامت بیان کی ہے کسی حکم کی موجودگی کے لیے, اگر علامت موجود ہے تو حکم بھی موجود ہے, علامت موجود نہیں ہے حکم بھی موجود نہیں ہے. اس کے مثال, اگر زنا موجود ہے تو اس کی حد بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, یعنی زنا سبب ہے حد کی, اگر زنا نہیں ہے تو حد ہے, حد بھی موجود نہیں ہے, اسے سبب کہتے ہیں. اب آتے ہیں مانع کی طرف. آخر میں مانع کہتے ہیں المانع هو مرتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم, الٹ ہے, یعنی جسے شارع نے جس چیز کے وجود کو علامت بنائے دوسری چیز کی عدم وجودگی, اگر یہ موجود دوسری چیز موجود نہیں ہوگی, یعنی اگر یہ چیز موجود ہے تو حکم موجود نہیں ہوگا. اور اس کی دو قسمیں بعض میں بیان کرتے ہیں, وجود مانع الحکم ہے, ایک مانع السبب ہے. تو مانع الحکم جو ہے, اگر یہ چیز موجود ہے تو حکم موجود نہیں ہے, یعنی مثال کے طور پر اگر والد اپنے بیٹے کا قتل کرے, والد نعوذ باللہ, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, تو والد کا قصاص نہیں لیا جاتا, والد کا قصاص یعنی والد بیٹے کو قتل نہیں کیا جاتا. وجہ کیا ہے کہ مانع ہے کہ والد جو ہے اگر قتل کرے جان بوجھ کے بیٹے کا, اگر عام شخص کرے تو اس کو قتل کرنا ضروری ہے, تو والد کا پاس وہ کہا کہتے ہیں کہ والد جو ہے اگر قتل کرے بیٹے کا تو اس پر حد نہیں قائم کی جاتی, قتل کی قصاص نہیں ہوتا, دیت دے گا وہ لیکن قصاص نہیں ہے. اس میں وجہ کیا ہے کہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ ابوہ جو ہے یعنی والدیت جو ہے یہ مانع ہے حد قائم کرنے کا, جیسے زنا وہاں پر سبب تھا زنا کی حد کا, یہاں پر والد کا ہونا یہ مانع ہے کہ اسے قتل کیا جائے بیٹے کی وجہ سے. یعنی اب حکم تو اس پر ہے, قتل کا بدلہ قتل ہے, اب اس کو قتل کیوں نہیں کیا جا رہا, حکم کیوں منتفی ہو گیا, حکم کو کیوں ہم نے روک دیا, کیونکہ ایک منع کر رہا, ایک رکاوٹ موجود ہے منع جس کری, وہ کیا ہے والدیت, تو والدیت جو ہے وہ مانع ہے حد قائم کرنے کا. اس کی دوسری مثال جو اسے آپ دیکھیں میراث کی, ایک وارث ہے, وارث میراث جو ہے, یہ آسان مثال ہے تھوڑا سا سمجھ آئے گی. اب ایک مسلمان ہے, نعوذ باللہ اس کا بیٹا کافر ہے, مسلمان مر گیا ہے, کیا بیٹا وارث بن سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا, واضح الفاظ ہیں. تو یہاں پر دوسرے بیٹے لے رہے ہیں والد کا ارث جو ہے, تو یہ بیٹا کیوں نہیں لے رہا؟ یہاں پر ایک مانع ہے, رکاوٹ ہے, رکاوٹ کیا ہے؟ کفر ہے, جب تک کفر دور نہیں ہوگا وہ نہیں بن سکتا وارث. تو اسے کہتے ہیں مانع, یعنی جس کے ہونے سے حکم کا انتفاع ہو جاتا ہے. یہ مثال جو دوسری بات کی سبب کی مثال, یعنی سبب جو ہے وہاں پر حکم کے انتفاع ہو گیا کہ حکم قتل کو ہو گیا نا اس کے اوپر, یہاں پر جو ہے سبب کا انتفاع ہو گیا, یعنی سبب تو موجود ہے, بیٹا تو ہے سبب ہے، یعنی بیٹا جو ہے اگر موجود ہے تو وراثت بھی موجود ہے، حقدار ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر رکاوٹ پیدا آ گئی ہے. رکاوٹ کیا ہے؟ کفر رکاوٹ ہے. تو سبب کے باوجود بھی وہ وارث نہیں بن رہا. تو یہاں پر حکم تو ہے اس کا، لیکن سبب کا انتفاع ہو گیا، سبب موجود نہیں ہے. تو ان پانچ چیزوں کو شیخ صاحب یہاں پہ بیان کیا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم العلم کی بات کریں گے. یہ انشاءاللہ ایک ہی درس میں ختم کر لوں گا، چھوٹا سا ہے پورا باب انشاءاللہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.